أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فهدى صلوات عزیزان محترم سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سورہ اعلیٰ کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پانچ آیتیں میرا عنوان ہیں جن میں سے آج میں نے صرف دو پڑھی اور ذرا سی ترمیم کے ساتھ توجہ رکھتا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح پڑھو. سبح اسم ربک الذی یہ کون ہے جو عظیم ترین رب ہے اعلی اس کی تسبیح پڑھو. الذی خلق فہدا یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق کیا اور ہدایت کی. والذی اخرج المرا جس نے تمہارے لیے چارہ اگایا تمہارے مویشیوں کے لیے. فجعلہ حصان احوا اور اس نے اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا. ایک مرتبہ اور ان آیات کو سماعت فرما لیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى وجعله غثاء احوا. یہ میں نے بار بار جو تکرار کی ہے مختلف لفظوں کو توڑ کر اس کا سبب ہے. سبح اسم ربک الذی بتا جو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے. بہت توجہ رکھیے گا. الذی خلق فسوا جس نے خلق کیا اور تسویہ کیا. یہ قرآن کے دو لفظ ہیں خلق کیا اور تسویہ کیا. خلق کے معنی سب جانتے ہیں. اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا. جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا کسی اور نے نہیں کیا. اب تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تسویہ کے معنی کیا ہے. خلق کیا اور تسویہ کیا اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے عطا فرما دی. بڑی دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی. تو سب اس میں رب کا لال رضی خلق پر سب ہوا بلرضی قدرہ اور پھر اسے تقدیر معین کی ہر شے کی, ہر شے کو خلق کیا, ہر شے کو اس کی ضرورتیں دیں اور ہر شے کی تقدیر معین کی. اور اس کے بعد کیا تھا, ہدا, اس نے ہدایت کی, ہر شے کی ہدایت فقط تمہاری نہیں. یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے, کوئی سکھلاتا نہیں ہے. تو اب میں مشکل مراحل ہیں لیکن ان مشکل مراحل کو بہت زیادہ دیر تک طویل نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کیا, خلق فسوا والذی قدر فہدا, خلق, تسویہ, تقدیر, ہدایت, یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے. خلق کیا ساری کائنات کو, تسویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی, پھر اس کی ایک تقدیر معین کی, پھر ہر ایک کی ہدایت کر دی. اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقت کی. سننا اس لیے کہ دیکھو بھائی موضوع ہے اور موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. اچھا بھائی اب بہت توجہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا. چھوڑو کائنات کی تخلیقات کو, تم میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا, تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے. ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے, لیکن نوجوان دوستوں تک بات تو پہنچانی ہے نا. یہ سمجھ میں آ گئی بات, جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا. ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیا, بیا آج سے 5 کروڑ سال پہلے جیسا گھونسلہ بناتا تھا آج بھی بناتا ہے, زمانہ نہیں گزرا. اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرا, اسے زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا. شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتا بناتی تھی ویسا چھتا آج بھی بناتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا. اور اب انسان, پہلے تم غاروں میں تھے, غاروں سے نکل کر درختوں پہ آئے, درختوں سے تم چراگاہوں میں آئے, چراگاہوں سے تم نے کھیتی باڑی شروع کر دی, کھیتی باڑی سے تم لوہے کی دریافت کے بعد لوہے کے زمانے میں آ گئے, لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے, پتھر کا زمانہ گزرا تم نے دھاتیں معلوم کر لی, دھاتوں کے زمانے میں آ گئے, اور اب آگے بڑھے تو ایٹم بم کے زمانے میں آئے, اس سے آگے بڑھے کمپیوٹر کی ایج میں آئے. زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو دیکھو بھائی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی, اور آرام سے سنتے رہو, کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بول رہا ہوں. ایسے تو ہوا کیا, ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں. جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی, یہ اس کی فطری ہدایت ہے. جانور کی فطری ہدایت ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے, اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے. بس بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی, یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ وحی. ایک آیت تو سناتے جاؤں. وَآوحَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاصْبِرْ سُبُلَ رَبِّكَ ضُرُورًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ پڑھا لکھا مجھے میرے سامنے بیٹھا ہے. ہم نے آوہا ربہ, حبیب اللہ نے, تیرے اللہ نے, تیرے رب نے شہد کے مکی پہ وحی کی. وحی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر, اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر. یعنی تخذی میں جبال بنیتن و میں صدر و میں مجارشون, اونچی جگہ ہیں, اونچے درخت, پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا. ثم کلی من کل ثمرات, اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے, اچھا ہو زہریلا ہو. بہت بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسج مکمل ہوا. ثم کلی من کل ثمرات, شہد کے وکی میں وہی کی کہ دنیا کل ثمرات, کل کا لفظ ہے, دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. فصلوں کی صبح رب کے زور اللہ, اور شہد کی مکھی سے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے, اپنے رب کے راستے میں سبیل الہی پر, جو اس کے لیے سبیل بنائی ہے اللہ نے, اپنی سبیل الہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا. یخرجو من بطونہا شرابن, اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے, مختلف الوانہ, اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں, شہد کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں, مختلف الوانہ, فیہ شفاء للناس, اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھ دی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا. کیا کہا؟ اچھے پھل ہو وہ بھی لے, زہریلے ہو وہ بھی لے. اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے شفا ہے. تو جب اچھے اور زہریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں, تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے, زہر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ وہ کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے؟ جو زہر کو شفا بنا رہا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. تو شہد کی مکھی پر وحی کی, تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئی, لیکن انسان کو براہ راست وحی نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی. جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ذریعے سمجھو. دیکھو موضوع ہے سبیل الہی, اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں. تم اپنے نیک و بد کو, تمہارا اچھا کیا ہے, تمہارا برا کیا ہے, اپنی عقل سے سمجھو. تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ لے لیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. اب آخری سوال, اب تمیز اس مرحلے پہ رک جائے گی. آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ, लेकिन अगर कहीं अकल को धोखा खा जाए, अकल को धोखा हो जाए, खुद अकल धोखा खा जाए तो हो क्या भाई? तवज्जो रखना, इसलिए मैं अजीब मरहले पे आ गया। ये जो तुम्हारी दुनिया है, ये साइंस की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, इस दुनिया ने इंसान के अंदर जिस्म है, नफ्स है, रूह है, तीन चीजें हैं ना। आज तक साइंस में जितनी तरक्की हुई है वो जिस्म की सहूलत के लिए और नफ्स की सहूलत के लिए। पढ़े लिखे मजमे को ये जुमला हदिया कर रहा हूं मैं कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजी ने किया वो यही किया कि जिस्म को फायदा पहुंच जाए या ख्वाहिश को फायदा पहुंच जाए। रूह के फायदे के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ, यानी आज तक साइंसदान ने, किसी भी साइंसदान ने नजात की मशीन इजाद नहीं की। आज तक किसी साइंसदान ने नजात की मशीन इस्तेमाल नहीं की, जो कुछ किया दुनिया के लिए किया। तो साइंस के आमाल और अफाल से हमें इख्तलाफ नहीं है, हम पूरी जिंदगी साइंस की बुनियाद पर गुजार रहे हैं, लेकिन जो हुआ दुनिया के लिए हुआ। तो यहां तक तो आ गए ना, तो अब कोई तो हो जो आखिरत की तरफ ले जाए। कोई ऐसा हो जो इंसानियत को आखिरत की तरफ ले जाए। मैं बहुत मुश्किल में हूं कि मैंने दुनिया की मुकद्दस किताबों का मुताला किया है और बड़ी बड़ी किताबें मैंने देखी हैं, जो सो कॉल्ड जो कहलाती हैं कि इल्हामी किताबें हैं, किसी में भी आखिरत का वो तसव्वुर नहीं है जो कुरान मजीद ने दिया। किसी ने भी आखिरत का वो तसव्वुर नहीं दिया जो कुरान मजीद ने दिया। और अब आवाज दे, तुमसे करीब हो गया मैं, हुवल्लज़ी, तवज्जो रखना सभी ने, राइज देन में रहे, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूल अमिन हूं। वो अल्लाह उसने रसूल मबूस किया उम्मीन में, बासा फिल उम्मीना रसूल अमिन हूं यतलू अलैहिम आयाते ही। उस रसूल का काम यह है कि वो आयात खुदा की तिलावत करे, कुरान की तिलावत करे। यो लक्की हिम तुम्हें पाक बनाए। अब देखो इस सभी राही के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। यतलू अलैहिम आयात ही बजो लक्की हिम, बहुत करीब हूं ना मैं तुमसे, वह जो अल्लम हमल किताब, और वह तुम्हें किताब की तालीम दे, वल हिकम और तुम्हें हिकमत की तालीम दे। रुके रहना, इतनी मशहूर आयत है सूरह जुमा की कि नमाज जुमाएं पढ़ी जाती है ना तो हर एक को याद होगी। एक मरतबा और सुनना, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूल मिनहुम। पहला काम क्या है? यतलू अलैहिम आयात ही, अल्लाह की किताब सुनाए, अल्लाह की किताब सुनाए, एक काम। दूसरा काम युजक्की हिम, लोगों के नफ्स को पाक बनाए, दूसरा काम। तीसरा काम किताब की तालीम दे, चौथा काम हिकमत की तालीम दे। तो रसूल के काम कितने हैं? चार काम है ना। देखो इतना आसान करूंगा कि बच्चा भी समझेगा और बच्चे ही कुछ समझाना मकसूद है। रसूल के चार काम हैं, कुरान सुनाए, तस्किया करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, चार काम है ना। तो किताब सुनाना एक बटा चार है, तो अगर किताब काफी भी होगी तो एक बटा चार काफी होगी।
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
तो अब इससे ज्यादा आसान तो बात हो भी नहीं सकती थी, लेकिन नहीं, अब फैसला तो तुमसे करवाऊंगा। और कल की गुफ्तगू से तकरीर यहां मुतसिल हो गई, वो तुम्हें किताब पढ़ के सुनाएगा, वो पढ़ने वाला तुम सुनने वाले, वो तुम्हारा तस्किया करेगा, वो तस्किया करने वाला तुम तस्किया करवाने वाले, वो तुम्हें किताब की तालीम देगा, तुम तालीम लेने वाले, वो तालीम देने वाला, वो तुम्हें हिकमत की तालीम देगा, वो तालीम देने वाला तुम तालीम लेने वाले, तो वो किताब पढ़ने वाला तुम किताब सुनने वाले, वो तस्किया करने वाला तुम तस्किया करवाने वाले, वो तालीम देने वाला तुम तालीम लेने वाले, न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। बातें तो पहुंच नहीं है ना, बहुत आसान लफ्जों में ये सिलसिला फिक्र आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा भाई, अब यहां तक आ गए तो सभी इलाही ज़हन में रखना। तो अब कुरान ने अल्लाह के रास्ते की बुनियादें बतला दी। भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां तुम पर सभी इलाही खुलेगी कि अल्लाह का रास्ता है क्या। एक तस्किया, एक तालीम। नफ्सों का तस्किया करवाओ, रास्ता खुद खुल जाएगा। किताब हिकमत की तालीम ले लो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का रास्ता खुद बखुद खुल जाएगा। भाई इसी बात को एक मशहूर आयत में कहा गया, और अब ज्यादा सहमत समाप्त नहीं देना चाह रहा हूं मैं, और यहां रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। अजीब मरने फिक्र है, इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह, हम दुनिया में हैं तो अल्लाह के लिए, और वापस जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में। यही तो पॉलिसी है, और अल्लाह का रास्ता इसी पे एस्टैब्लिश होता है कि रहो दुनिया में तो अल्लाह के लिए, और वापस जाओ तो उसी की बारगाह में जाओ। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाह, ये जो लाम है ना लिल्लाह का, ये लाम अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस लाम को अरबी में कहते हैं लाम तमलीक, मिल्कियत का लाम। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं। और लिल्लाह का नाम समझ में आ गया, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं। चलो भाई सूरह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दो लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उसके लिए सजावार है। काबिल तारीफ वो है जो आलमीन को पाले, काबिल तारीफ वो है जो पाले, जो भिख मंगा हो उसकी तारीफ न करना। ये पंखा बंद कर, लाम समझ में आ गया, अल्हम्दो लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ की मिल्कियत, हम की मिल्कियत अल्लाह के लिए है। दो आयतें हो गई, कहने लगा लिल्लाह अलन्नास हिज्जुल बैत, खाने काबा का हज अल्लाह के लिए है, उसकी मिल्कियत है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं होगा। कहने लगा लिल्लाह मीरासु समावात वल अर्ज, आसमान और जमीन की सारी मीरास अल्लाह के लिए है। देख रहे हो, कहने लगा मनकाना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमिया, दुनिया वालों से कह दो कि अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत फकत अल्लाह के लिए है, उसकी बारगाह में सर झुकाओगे इज्जत मिल जाएगी। ये मिल्कियत समझ में आ रही है, जो लिल्लाह हो वो अल्लाह की मिल्कियत है। ये समझाना चाह रहा हूं ना मैं, और बहुत आसानी के साथ समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज भी लिल्लाह हो, वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाह खुमसहु वलिरसूल वलिज़िल क़ुरबा। जो भी तुम्हें माल गनीमत से मिले उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह रसूल और ज़िल क़ुरबा के लिए है, मिल्कियत है। तो अब जहां लाम लग जाए वो लाम दलील है लिल्लाह, वो दलील है इस बात की कि वो मिल्कियत अल्लाह की है। अब मैं आयत पढ़ूं, कौल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल कह दे मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, मेरी सारी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है। बेजाले का उम्र तो मुझे हुक्म दे दिया गया है कि मैं ये कह दूं, वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन और पहला मुसलमान मैं हूं। अगर पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा न होते तो मैं उन मसाइल को न छेड़ता जिन मसाइल को छेड़ने पर आज मैं आमदा हूं। उजारे के सिलसिले को गुफ्तगू तवील नहीं होगा और हर रोज ये मुश्किल मसाइल डिस्कस भी नहीं होंगे, लेकिन एक जुमला तो मैं कहूंगा, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल कह दो कि मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए, हद यह है कि मेरी मौत मरूंगा भी तो अल्लाह के लिए, ठीक है ना। ला शरीक लहू उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। वह बेजाले का उम्मीद तो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं कहूं, वह आना अव्वल मुसलमीन और पहला मुसलमान मैं हूं। वह कौन है पहला मुसलमान? रसूल अल्लाह। आयत कह रही है ना, क्या ख्याल आपका मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे या नहीं थे? अपने जमाने के सबसे बड़े मुसलमान तो मूसा ही थे ना, और ईसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने के सबसे बड़े मुसलमान। हर नबी अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसलमान। रसूल कहते हैं पहला मुसलमान मैं, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, रसूल ने कहा मैं मुस्लिमीन का अव्वल हूं। अब अगर अव्वल तलाश कर लिया तो मुस्लिमीन समझ में आ जाएंगे। मैं मुस्लिमीन का अव्वल हूं, इसी दिन के लिए कहा था अव्वल होना मोहम्मद व औसत होना मोहम्मद व आखिर होना मोहम्मद व कुल होना। यहां तक मेरे साथ आ गए हो ना, तो कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल की पूरी जिंदगी आलमीन के रब के लिए है। मैंने कभी कहा था ये जुमला, और बड़ा तल्ख जुमला है, कि तुमने साल भर में 30 रोजे रख लिए अल्लाह के लिए, मुस्तती हो गए तो पूरी जिंदगी में एक हज कर आए अल्लाह के लिए, तो यही तो हुआ। अच्छा, फकीर के हाथ में 5 रुपये रख दिए कभी मूड हुआ तो अल्लाह के लिए, तो तुम में और रसूल में फर्क क्या है? समझ में आ गया? तुम कुछ करो अल्लाह के लिए, वो कुल करे अल्लाह के लिए। जो सच्ची बात है वो तो मैं कहूंगा। तो अब ये तय हो गया कि रसूल जो करेगा अपने मिजाज की हर कैफियत में, जो करेगा वो अल्लाह के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। रसूल जो भी कर दे, अगर आलम दे दे तो अल्लाह के लिए, और अगर आलम मांगे तो अल्लाह के लिए।
Oh!
یعنی بات کو تم بڑھاتے جانا، اگر بیٹی دے دے تو اللہ کے لیے، اگر بستر پہ سلا دے تو اللہ کے لیے۔ میں بہت نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا۔ تو رسول کی پوری زندگی طے ہو گئی بات، اب سے ہٹو گے تو نہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران سے کہ رسول پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے، انا للہ، ہم ہیں اللہ کے لیے، ہمارا دعویٰ زبانی ہے، اور میرے رسول کا دعویٰ یقینی ہے کہ وہ اگر ہے اللہ کے لیے تو پھر ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، اب اس رسول بھائی توجہ رکھنا، کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہارے کام کی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ پہنچ گئی کام کی بات، میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام کی بات کیا ہوتی ہے۔ میں تمہارے کام کی بات میں سمجھتا ہوں۔ اچھا تو اب وہ ایک چھوٹی سی کام کی بات سنتے جاؤ۔ ایوکم، ہے کوئی تم میں سے آج جو یبی تو الا فراشی، رات کو میرے بستر پہ سو جائے، میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ دیکھو بھائی، ایک جملہ اور سنتے جاؤ۔ ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا، لیکن سامعین میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باریک باتوں کو بیان نہ کرتا۔ اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے۔ اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا، اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیل الہی ہے وہی تو ہجرت ہے۔ ہجرت اللہ کے راستے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اب ہجرت بیان کروں گا۔ ہجرت سے وہ نہیں جو ہو گئی، ہر آن ہجرت ہے۔ آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو، ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی، اور فضیلت ثانی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بدل گئی۔ یہ ہجرت ہے یا نہیں؟ بات کروں گا ہجرت پر، ہجرت پر بات ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوست دو تین دن بعد مجھے یاد دلا دے۔ اچھا بھائی، تو ایوکم یبی تو الا فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ تو میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹا ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے علی۔ یاد نہیں ہے علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے؟ زورشیرا میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، سب چپ تھے، سناٹا ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا۔ آج پوچھ رہے ہیں کہ ایوکم یبی تو الا فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سناٹا توڑا تو علی نے توڑا۔ جب بدر کے کنویں سے پانی کی طلب ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر پیاسا ہو گیا، اب یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ، تو من یستسقی لنا من الماء، رسول نے پوچھا بھرے ہوئے لشکر سے کہ ہے کوئی آج کے دن پانی لانے والا؟ سب خاموش تھے، توڑا سناٹا توڑا علی نے۔ اور جب عمر ابن عبد ود پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا، تو سناٹا توڑا تو علی نے توڑا۔ لیکن شب ہجرت کا جو سناٹا توڑا ہے، سب سے پوچھ رہے ہیں نا، ایوکم یبی تو الا فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ یہ نکاح فراد تم سو جاؤ نہیں، اوپن آفر دیا ہے، کہ جس کو فضیلت کمانی ہو وہ آگے بڑھ کے آ جائے. یہ آفر ہے. ایکم یہ ابھی تو اعلیٰ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سونے والا, اس لیے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. جانتے ہو علی آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ نکاح کہ میں سوؤں گا. یہ نکاح جملہ سنو گے علی کا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی تم مجھے معاف کر دینا, میں بھی کو چاہتا ہوں, تم بھی علی کو چاہتے ہو, کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے. یا علی یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کریکٹر ہے نا, یہ جملہ اس کے خلاف ہے. رسول نے کہا اٹھو, اٹھ گئے. رسول نے کہا بیٹھو, بیٹھ گئے. رسول نے کہا قریب آ جاؤ, آ گئے. رسول نے کہا چلے جاؤ, چلے گئے. یہ کیا سوال کیوں کر رہے ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نفس رسول مل جائے, کہ میرے سونے سے جان بچے گی, کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے.
شب ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا, فرش شب ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا. ارے چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف الہی, ایک شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا. نعرہ حیدری, 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 حیدری.
بس میرے عزیزو, میرے دوستو, یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی یقیناً بچ جائے گی. کہا اللہ کے رسول میں سوؤں گا, میں سوؤں گا. اور جب رسول نے کہا کہ یا علی نہ مرا فراشی, میرے بستر پہ سو جاؤ, علی آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ, سجدہ شکر کیا کہ اللہ کے رسول نے میری عبادت قبول کی. اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے علی کو مانے یا نہ مانے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر یہی تھا. ورنہ سجدہ شکر کا رواج نہیں تھا اسلام میں. اچھا بھائی توجہ دے, تو اب علی رسول کے بستر پر سو گئے, ٹھیک ہے نا, سو رہے ہیں. میں کیا کروں, بعض وقت بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. رسول اللہ اپنی جوتیوں سمیت معراج میں گئے تھے عرش پر. آدمی جب بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں سمیت جاتا ہے یا جوتیاں اتار کے جاتا ہے؟ یہ جو رخ میں نے پیش کر دیا ہے, اسے سوچتے رہنا کہ بستر عرش سے زیادہ پاکیزہ ہے, کہ وہاں جوتی نہیں آ سکتی, جوتی نیچے اتاری جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے, ایک ام المومنین, ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے, حضرت ابو سفیان, بعض جگہوں پہ نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی, اس لیے کہ حضرت سفیان کا کریکٹر, ابو سفیان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ آج تک مشکوک ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھیں, انہوں نے بستر الٹ دیا. ان کا یہ کیا, باپ کے احترام میں تو بستر بچھا دیا جاتا ہے. کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے, تو نے بستر الٹ دیا. تو جانتی ہو بیٹی نے کیا جواب دیا, خدا رحمتیں نازل فرمائے ایسی ازواج مکرمات کے اوپر, فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے رسول کا اور کوئی نائل اس بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. میں اصل میں بات یہ ہے کہ میرا دوست جذبات میں آ گیا اور کہہ رہا کہ اس نعرے کو نجف تک پہنچاؤ, تو میں تو اصلی اور نسلی نجفی ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ نجف میں یہ نعرہ تو لگتا ہی ہے. بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے بند تک پہنچا. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے رسول کا بستر ہے. دیکھو ام المومنین کیا فرماتی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہا, یہ میرے رسول کا بستر ہے, اس پر نااہل بیٹھ نہیں سکتا. تو جو نااہل ہو وہ رسول کے بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا, اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے, رات بھر سونا ہے. علی کو بیٹھنا نہیں ہے اس بستر پہ, رات بھر سونا ہے. تو اب میں اس سلسلے فکر کو بس اب یہی روکنا چاہوں گا, اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. رسول پورا اللہ کے لیے, علی لیٹے ہیں رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لیے, تو رسول کے لیے لیٹے یا اللہ کے لیے؟ بھائی تو کامن سینس کی بات ہے, دو پلس دو برابر ہے چار کے. کہ بھائی رسول ہے اللہ کے لیے اور علی رسول کو بچانے کے لیے لیٹے ہیں, تو یہ رسول کے لیے نہیں لیٹے, اللہ کے لیے لیٹے. تو اب لیٹے ہوئے علی اپنی زبان ہاتھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری گردن تیرے لیے, پروردگار میری گردن تیرے لیے, میرے بازوؤں کی طاقت تیرے لیے, میری آنکھوں کا نور تیرے لیے, میرے سر کی توانائیاں تیرے لیے, میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں صرف ہو جائے, یہ تیرے لیے ہے. یعنی تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر, اور منہ سے نہ کہے, حقیقت سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں پورا تیرے لیے, اب بتاؤ اللہ کیا کرے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی, مالک مالک میں علی پورا تیرے لیے, اب مالک کیا کرے. مالک نے جواب دیا کہ اگر تو پورا میرے لیے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی اور سلسلہ فکر اس مقام پر اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گا, لیکن ایک جملہ تو کہنا ہے. دیکھو بھائی, ایک حدیث قدسی ہے, عبدی کن لی اکن لک, میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا, من تو شدم تو من شدی. حدیث قدسی جانتے ہو؟ وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح معجزے کی صورت میں نازل نہیں ہوا, ہے کلام اللہ کا. تو کیا ہے؟ عبدی کن لی اکن لک, تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. میری تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی, تو اگر واقعا کوئی اللہ کا ہو جائے, ہو گیا نا, مرضی لے لی, تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں, اللہ کی آنکھیں ہیں. اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. یا میری تقریر تمام ہو رہی ہے, میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر حدیث قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے, اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے, عین اللہ, اللہ کی آنکھ, تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. بھائی یہ تو بہت ہی واضح ہے نا. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں, میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہو وہیں بیان کرتا ہوں بس. تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے, اس کا نام ہے محمد. دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے, اس کا نام ہے علی. تو اب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. کہتے ہو علی کو عین اللہ کہتے ہو, مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ نہیں معلوم. میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں, اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے, تو مجھے نہیں معلوم. اچھا, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ, علی اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں, مجھے نہیں معلوم. لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کر دیے, بزرگوں نے. اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں, ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں. ابن حوالہ سننا, اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا, کتاب میں دیکھ کے بولتا ہوں. کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھ سے وہی بیان کرتا ہوں. عرفات کا میدان تھا, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں. سننے کے قابل ہے یہ واقعہ, اور بس اسی پہ تقریر میری تمام ہو جائے گی. دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے, منہ سوجا ہوا ہے, زخم لگے ہوئے ہیں. کہا اس کو بلایا جائے. قریب آیا, کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے. لتا منی علی یون, علی نے مجھے تماشا مار دیا. میں دیکھو تماشا تو تماشا ہے لیکن زخمی ہو گیا, اتنی طاقت سے مارا تھا. تو علی نے مجھے تماشا مار دیا. کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ ان سے پوچھئے. امیر مومنین کو تشریف آوری کی زحمت دی گئی, اور بعض روایات یہ ہے کہ نہیں, خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا تھا. اس کا نام ہے علی. مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا, میں نے تماشا مار دیا. کوئی سزا تجویز کر دیجیے. بھائی تماشا تو جواب تو تماشا ہے نا, کوئی سزا تجویز کر دیجیے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اس شخص کی طرف, کہنے لگے میں کیا کروں, رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے تماشا مار دیا, میں کیا کروں؟ ایک جملہ کہوں میں, اب مصائب کے لیے وقت نہیں بچا, اور ظاہر ہے کہ بعد دو چار جملے ہی عرض کروں گا, لیکن جملہ کہے بغیر میں کیسے گزر جاؤں؟ اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں بھائی؟ رآک عین اللہ, تجھے عین اللہ نے دیکھا, وہ لطمک ید اللہ, اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا. تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا ید اللہ. ید اللہ یہ کون ہے؟ علی اللہ کا ہاتھ ہے. اب قرآن کی آیت پڑھ لوں, ید اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ کائنات پہ ہر ہاتھ کے اوپر ہوگا, بیعت کریے نیچے نہیں ہو سکتا. گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی. اب ظاہر ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ بھی گزر ہی گئی, کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کروں گا نا, اور ربط کے بغیر تذکرہ نہیں کروں گا. اگر علی اپنے زمانے میں ید اللہ ہے, حسین اپنے زمانے کا ید اللہ ہے. اگر علی اپنے زمانے کا عین اللہ ہے, حسین اپنے زمانے کا عین اللہ ہے. لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا. یہ آل محمد کی سیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے. آ گئی نا بات حسین ابن علی تک. محرم کی دوسری تاریخ ہے. گفتگو یہ تھی کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی لحد سے رخصت ہوئے, ادھر سامان سفر تیار ہوا, وقت نہیں ہے میرے پاس, دو چار دقیقے ہی ہیں جن میں بات کو مکمل کرنا ہے. اگر طویل مصائب پڑھوں تو دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ہاں زمانہ تو رونے کا ہے, دو جملے سنو. جب سامان زبر تیار ہو گیا تو اہل حرم کے جو مرد تھے نا, بہت سے بنی ہاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا. محمد حنفیہ آئے, عبداللہ ابن عباس آئے, عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے. حسین نے کہا میرے دوستو یہ فیصلہ حتمی ہے, چپ ہو کے چلے گئے. شام کے وقت جناب ام ہانی تشریف لائی. ام ہانی کو جانتے ہو؟ ابو طالب کی بیٹی, سگی بیٹی, علی کی سگی بہن, حسین کی سگی پھوپھی. کہہ لیں گے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو, میں تجھے سفر سے تو نہیں روکتی, جا, لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے. کہا پھوپھی اما سبب کیا ہے؟ کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی ہاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش کے پہلے سے, اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا. کہا پھوپھی اما وہ رسم کیا ہے؟ کہا جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوحہ کرتی ہیں. ماتم کی آوازیں آتی ہیں, نوحے کی آوازیں آتی ہیں, اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی ہیں. پھر فرمانے لگیں, ام ہانی کے جملے سن لو, فرمانے لگیں کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے جنوں کی عورتیں نوحہ کر رہی تھیں. جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو کئی دن تک نوحے کی آواز سنی گئی. جب تیرا باپ اس دنیا سے گیا جنوں کی عورتوں نے نوحہ کیا. جب تیرا بھائی اس دنیا سے گیا تو جنوں کی عورتوں نے نوحہ کیا. اور بیٹے تو یقین کرے گا کہ جب سے تو نے سفر کا ارادہ کیا ہے محلے بنی ہاشم کے ہر گھر میں جنوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں. اور کہتی ہے واہ حسین, واہ سیدہ, کہا پھوپھی اما جانا مقدر ہے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے گفتگو کی. حضرت ام سلمہ کا واقعہ بہت طویلی ہے, بہت طویل ہے, بہت تفصیلی ہے, اس وقت بیان نہیں کر سکتا, اب وقت واقعا نہیں ہے. بس دو جملے سنو, ام سلمہ سے خدا حافظ کیا اور کہنے لگے کہ نانی آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے. کہا ہاں بیٹے تیرے نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے ہیں. کہا نانی اما اس کی حفاظت کیجیے گا. خدا حافظ کیا, چلے. ایک طویل سفر اختیار کیا حسین ابن علی نے. محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. آخری جملہ سنو, تم رو چکے اور میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں, لیکن یہ جملہ سن لو, یہ جملہ شاید کبھی تمہیں کام آ جائے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس سے کہا کہ سواریاں بدلو. روایت کہتی ہے سات سواریاں بدلی گئیں. جب وہ سواریاں چلنے پہ آمادہ نہ ہوئیں تو ایک مرتبہ گھوڑے سے جھکے, مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سونگی اور یہ کہہ کے پھینکی انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا عباس خیمے لگا دو. دو محرم کو خیمے لگ گئے. جب خیمے لگے تو گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بیویاں ایک سناٹے کے عالم میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئیں, سناٹے کے عالم میں. ابھی بیویاں بیٹھی ہی تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا کے لا. فضا گئی کہا شہزادے بہن بلا رہی ہیں. حسین آئے کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں. کہا بھیا بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زرد مٹی اڑی اور سکینہ کے بالوں میں گر گئی. یہ کیسی زمین ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی زینب نے مٹھی اٹھائی. سونا کہا بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم اللہ. اب دیکھو بھائی 60 دقیقے مکمل ہو گئے لیکن اب دو جملے سن لو. مصائب ہو گئے, مجلس تمام ہو گئی, دو جملے. اہل کربلا کو بلایا, 4 میل کی زمین, 4.25 میل کی زمین 60,000 درہم میں خریدی. حسین نے زمین خریدی ہے اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزند رسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع کو راس نہیں آتی. کب ہمیں تو قیامت تک یہی رہنا ہے. زمین خرید لی 60,000 درہم میں اور پھر واپس کر دی. کہا میں نے تمہیں ہدیہ کی لیکن کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. آخری جملے سنو, رو چکے, اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا. اور آخری وصیت یہ ہے کہ جب یزید کی فوج اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر دینا. بنی اثر روتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک مطلب پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو. جب عورتیں آئیں تو کہنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں, اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھیں تو ان سے پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو. بچے آئے, آخری جملے کا, بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں, میں اثر کا باپ ہوں, اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی ہماری لاشوں پہ ڈال لینا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.